الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
الله صل على محمد وآل محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما رضي الله عنه العظيم أما بعد گفتگو کا موضوع وہ کتاب ہے جو تعریف کی گئی ہے اس موضوع پر کہ یہ جو ہمارا شہر شہر حیدرآباد ہے اس میں شیعوں کے جو داخلی اختلافات ہیں وہ اختلافات کے عوامل کیا ہیں ان سے نکلنے والے نتائج کیا ہیں اور پھر ان اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا راہ حل کیا حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے ہندوستان کا جو لکھنؤ کے بعد جس میں شیعوں کی ایک بڑی آبادی یہاں رہتی اور ثقافتی اعتبار سے حیدرآباد ایک غنی شہر ہے کیونکہ حیدرآباد جو شہر ہے وہ شیعوں کا آباد کیا ہوا ہے قطب شاہی ڈائناسٹی کے لوگ جو تھے جو تقریباً آج سے 400 سال پہلے یہاں پر آئے ہو یہاں آنے کے بعد انہوں نے یعنی شیعہ لوگوں نے حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی اور حیدرآباد کی کلچر یہاں کی ثقافت یہاں کی تہذیب پر شیعہ مذہب کی گہری چاپ آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے 400 سال سے یہاں پر شیعہ آباد ہیں لیکن گزشتہ تقریباً 100 سال سے یہ شیعہ آپس میں جو ہے اختلافات کا شکار ہے تو 2002 میں جب ایران جانا ہوا ایران جانے سے پہلے بھی کئی لوگوں کے سامنے یہ گفتگو ہوتی تھی کہ آخر یہ اختلافات کیوں ہوئے مختلف قسم کی باتیں سننے میں آتی تھیں اور یعنی اس زمانے سے ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ یہ اختلافات اثر ہوئے تھے لیکن دقیق بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی یعنی نہ اتنا شعور تھا اس وقت اور نہ کوئی ایسی شخصیت موجود تھی جو کڑی کو کڑی سے ملا کر بتائے کہ یہ اختلافات کی وجہ کیا ہوئی اور پھر اس کے نتیجے کیا نکلے اور اگر وہ باتیں جس پر اگر عمل کر لیا جاتا تو یہ اختلافات اصلاً نہیں ہوتے یہ تمام باتوں کی تحلیل کرنے والا اس وقت کوئی بھی متاسفانہ نہیں ملا بعض بزرگوں سے سیدھا سیدھا گفتگو ہوتی تھی لیکن جب 2002 میں ایران جانے کا موقع ملا ایک سال کے عرصے میں حیدرآباد میں بیعت کا مسئلہ پیش آیا پیش آنے کے بعد پھر جو حالات یہاں کے ہوئے وہ ہم سب پر ظاہر ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ مدرسے حجتیہ میں جب تقریباً فارسی میں کارشناسی ہوتے ہیں کارشناسی یعنی تقریباً وہ مماثل گریجویشن کے رہا جب کارشناسی تمام ہو جاتی طالب علم کی تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک 50 یا 60 صفحے پر مشتمل تحقیق ہم کو لکھ کر دیں تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک زمانے سے یہ اختلافات چل رہے ہیں حیدرآباد میں کیوں نہ ان اختلافات کے پیچھے جو چھپے ہوئے عوامل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی جائے اور ایک تحقیقی روش اپناتے ہوئے تحقیقی انداز میں اور بالکل یعنی غیر جانبدارانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے ایک تحقیق کی جائے اور وہ تحقیق کو ایک کتابی شکل دی جائے کتابی شکل دینے کے بعد لوگوں کو یعنی جو سمجھنے والے افراد ہیں ان کو یہ باتیں پیش کی جائیں اس نیت سے ایک بار مجھے اچھا یاد ہے یعنی 19 سفر یعنی دوسرے دن 40 کا دن تھا ایک مجلس میں علی قلی فرائی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے یہ بات ان کے سامنے یہ بات رکھا کہ میرے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ ایک تحقیق کی جائے حیدرآباد کے اختلافات پر اور اس تحقیق کے لیے پھر ایک استاد رہنما کی بھی ضرورت رہتی یعنی وہ بغیر استاد رہنما کے وہ تحقیق قبول ہی نہیں کرتے, یعنی ایک استاد کی گائیڈنس میں یہ تحقیق کرنی پڑتی. تو میں ان سے یہ عرض کیا کہ آپ جو ہے وہ رہنمائی کی ذمہ داری قبول کیجئے, تو وہ راضی ہو گئے. راضی ہونے کے بعد پھر وہ ایک پروسیجر ہے پورا لمبا چوڑا, جس میں موضوع پیش کیا جاتا, پھر وہ لوگ موضوع پہ غور کرتے, موضوع پہ غور کرنے کے بعد ایک کمیٹی بیٹھتی, وہ پھر کمیٹی موضوع کو پاس کرتی, پاس کرنے کے بعد پھر ایک مختصر خاکہ کھینچو بولتے وہ لوگ تحقیق کا, وہ خاکہ کھینچنے کے بعد پھر اجازت دیتے تحقیق کی. یعنی کافی مراحل ہیں, وہ مراحل طے ہوتے ہوتے شاید ایک ڈیڑھ سال کا عرصہ نکل گیا. پھر یہ ہوا کہ میرے پاس کتابیں نہیں تھیں, کتابیں پوری یہاں حیدرآباد میں تھیں, تو پھر ایک دوست کو خط لکھا کہ جو ہے کتابیں بھیجیے, تو وہ پھر کتابیں بھیجے یہاں سے. کتابیں بھیجنے کے بعد بھی سستی اور کاہلی کرتے کرتے بہرحال وہ تین ساڑھے تین سال کے عرصے میں وہ تحقیق مکمل ہوئی فارسی میں. اصل میں فارسی میں لکھی گئی تھی تحقیق, 50 یا 60 صفحے پہ مشتمل. اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ فارسی میں جو تحقیق ہے وہ تو ایران میں رہ جانے والی ہے, اور ایران میں جو لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے اس کو. تو پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ترجمہ بھی کرنا شروع کر دیا تحقیق کا. تو کرتے کرتے یعنی ابھی بھی جو ہے کامل نہیں ہوئی ہے وہ اردو بھی جو میرے پاس موجود ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اب اس کی حالت ایسی ہے کہ 95% کامل ہو گئی ہے, 5% ادھر ادھر شاید باتیں کچھ رہ گئی. تو جب یہ ذہن میں بات آئی کام شروع کیا, تو ایک بات ذہن میں تھی میرے, ایک بار بلال لکن سلطان بھائی گفتگو کے درمیان یہ بول رہے تھے کہ ہمارے حیدرآباد میں ہر 25 سال میں اختلاف رونما ہوا, ہر 25 سال میں یا 30 سال میں. تو وہ چار اختلافات کی نشاندہی کرے. پہلا اختلاف جو چلا وہ مفسر اور غالی اور مسئلے مساوات پہ چلا, اور دوسرا اختلاف جو چلا وہ شہید انسانیت نقن صاحب کی جو کتاب تھی اس پہ چلا, تیسرا اختلاف جو چلا وہ اخبانی اور اصولی کا اختلاف چلا, اور چوتھا اختلاف بیعت کے مسئلے پہ چلا. اور میری کتاب کی ترتیب بھی اسی طرح ہے. کتاب کی ترتیب میں ابتدا میں تمہید ہے, تمہید میں جو باتیں جو بحث کی گئی ہے وہ یہ کہ اختلاف کہتے کسے ہیں, اختلاف کی تعریف کیا ہے, اور اختلاف کیسا ہونا چاہیے, اختلاف کے آداب کیا ہیں. اختلاف کے بھی آداب ہیں, ہر بات کے آداب ہیں, اختلاف کے بھی آداب ہیں. تو اختلاف کا طریقہ کار کیا ہے, آداب کیا ہے, تمہید میں یہ بحث کی ہے. پھر ایک دوست متوجہ کرے کہ بھائی آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں اس میں صرف حیدرآباد کا نقص ہے, یعنی صرف جھگڑے لڑائیاں, اور لڑائیوں کے نتیجے میں جو چیز, لڑائیوں کے نتیجے ہمیشہ اچھے تو نہیں ہوتے نا, برے ہی ہوتے. پھر وہ برے نتیجے, تو ایک برا چہرہ آپ حیدرآباد کا پیش کر رہے ہیں. اگر یہ کتاب اگر کسی حیدرآباد کے باہر رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں آئے تو وہ یقیناً یہ سوچے گا کہ یہ لوگ لڑتے ہی رہے, کوئی مثبت کام ہوا ہی نہیں. تو ان کے کہنے پر متوجہ ہو کر پہلی فصل کو, یعنی تمہید کے بعد پہلی فصل حیدرآبادی شیعوں کا درخشاں ماضی کے عنوان سے ایک فصل قائم کیا. اس میں قطب شاہی زمانے سے لے کر میر عثمان علی خان کے زمانے تک شیعوں کے کیا کیا کارہائے نمایاں رہے اس میں ذکر کیا, اور کون کون سے شیعہ علماء جو ہے اس زمانے میں مشہور تھے. بالفرض یعنی مثال کے طور پہ میر محمد مومن صاحب, ابن خاتون اور محمود گاوان, مختصر مختصر ان کے صرف نام لے کے آگے بڑھ گئے. اور پھر شہر حیدرآباد کی بنیاد کس طرح سے پڑی, اور پھر شہر حیدرآباد میں ایران سے آنے والے کون کون برجستہ افراد تھے ان کے نام وغیرہ گنا کے, پھر شیعوں کا کیا رول رہا حیدرآباد کی بنیاد رکھنے میں, حیدرآباد کو ترقی دلانے میں, یہاں تک کہ یعنی میر عثمان علی خان کے زمانے تک کیا رول رہا پری انڈیپینڈنس, یعنی آزادی سے پہلے تک ہمارے شیعوں کا کیا رول رہا, یہ پہلی فصل میں آیا. اس کے بعد پھر دوسری فصل وہ اختلافات کی ترتیب کے اعتبار سے آگے بڑھی. مثلا دوسری فصل میں مفسر اور غالی کا اختلاف, تیسری فصل میں شہید انسانیت پر جو اختلاف ہوا وہ, چوتھی فصل میں اخباری اور اصولی کا اختلاف اور پھر پانچویں فصل میں جو ہے بیعت کے مسئلے پر جو اختلاف ہوا. ان باتوں کو اور کافی یعنی کافی کتابیں دیکھنا پڑا, کافی یعنی ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ہی جو ہے کافی غور بھی کرنا پڑا, ایسا نہیں کہ جو ہے صرف کتابیں دیکھنی پڑی. کافی غور و خوض کرنے کے بعد ایک تقریباً اب جو میرے پاس اردو کی کتاب ہے A5 صفحہ, جو A4 کو آپ اگر آپ دو کریں تو A5 کہہ رہتا ہوں, تقریباً ہاتھ کے اتنا ہوتا وہ صفحہ. A5 صفحے کے تقریباً 190 صفحے کے قریب اب تک آمادہ ہے. تو یہ سوچ کے کام شروع کیا تقریباً, پھر وہ تین سال کے عرصے میں جب کام ہو گیا تو پھر وہ تحقیق کو جو ہے وہاں کے اساتذہ کے سامنے پیش کیا گیا. تو پیش کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ ایک نشست کرتے, وہ لوگ نشست کر کے جو تحقیق لکھا اس کو بھی بٹھاتے اور جو رہنمائی کرا اس کو بھی بٹھاتے, اور ایک جج کے عنوان سے ایک باہر سے ایک آدمی کو لے کے آتے کہ وہ جج آئے. جج کو 10-12 دن پہلے وہ تحقیق حوالے کر دیتے, وہ اچھی طرح پڑھ لیتا, پڑھ کے کہاں کہاں نقص ہے, کہاں کہاں کمی ہے, کون سی اچھی بات ہے اور کون سی کمزور نقطے, وہ تمام نقطوں کو وہ لکھ کے لاتا اور وہ جلسے میں پہلے خود یعنی تحقیق کرنے والے کو اجازت دیتے کہ وہ تحقیق کا خاکہ سامنے ان سب کے بیان کرے. لوگ بھی ایسا سامعین بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں تحقیق کرنے والا, یعنی اس کو مشکلات کہاں کہاں پیش آئے تحقیق کے درمیان, یعنی اس کو منابع ملنے میں مشکل آئی, سورسز میں مشکل آئی, وہ سب بیان ہونے کے بعد پھر استاد رہنما جو گائیڈ کر رہے تھے ان کو موقع دیا جاتا, پھر وہ بیان کرتے, وہ بیان کرنے کے بعد پھر جج کو موقع دیا جاتا کہ وہ تمام باتیں سننے کے بعد پھر وہ اپنی نظر دے. اس کو فارسی میں جلسے دفاعیہ بولتے ہیں, اس قسم کے جلسے کو جلسے دفاعیہ بولتے ہیں, یعنی دفاع یعنی جو تحقیق کرا اس تحقیق میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس کا دفاع کرنا ہے, کیونکہ جج جو آیا ہے وہ تحقیق کو ہر زاویے سے پڑھ کے آیا ہے, پڑھ کے آنے کے بعد اس میں نقص بھی نکالتا ہوا, مثلاً یہ بات غلط ہے یا یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ یا یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہوئی, پھر وہ بھی مرحلہ گزرنے کے بعد پھر یہ اردو کا مرحلہ آیا. اسی وقت میں ساتھ ترجمہ کر ہی رہا تھا لیکن وہ ترجمہ کامل نہیں ہوا تھا, کافی یعنی اور اس یعنی دفاع ہو کے اب تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا, لیکن ابھی بھی اردو کی ایک 5% اردو میں جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ 5% باقی ہے. تو یہ وجہ تعلیم میں لکھا تھا میں یہ سب باتیں. اس کے بعد جو ہے پھر تمہید میں جو باتیں لکھا وہ اختلاف کا سلیقہ, یعنی اختلاف اصل میں ایک تو ہمارا موضوع کیا ہے اختلاف داخلی ہے شیعوں کا, دوسرے فرقوں سے بھی اختلاف ہے, اہل سنت سے اختلاف ہے, ہندوازم سے اختلاف ہے اور دوسرے کئی فرقوں سے اختلاف ہے, لیکن یہ جو ہمارا مورد بحث اختلاف ہے وہ اہل سنت سے اختلاف نہیں ہے, شیعوں کا آپسی اختلاف ہے, شیعوں کے داخلی اختلاف ہے, اور وہ بھی ایک یعنی اس کو قلم روئے تحقیق بولتے ہیں, یعنی تحقیق کا جو دائرہ ہے کس حد تک بڑا ہے تو وہ صرف شہر حیدرآباد کی حد تک محدود ہے. ہم شیعوں کے اختلافات لکھنؤ میں جو ہے اس پہ بحث نہیں کر رہے, ہمارے اختلافات کا دائرہ صرف حیدرآباد تک محدود ہے, کیونکہ حیدرآباد اور لکھنؤ میں زمین آسمان کا فرق ہے کئی حوالے سے, جغرافیائی حوالے سے تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی یعنی سوچنے کا طریقے کا فرہنگ یعنی کلچر تہذیب ہر حوالے سے فرق ہے, اس لیے حیدرآباد کو یعنی جغرافیکلی اور یعنی کلچرلی ہر اعتبار سے دیکھنا پڑے گا. پھر حیدرآباد یعنی اس تناظر میں حیدرآباد کے تناظر میں تحقیق کی گئی ہے, وہ اتنا اختلافات تو دوسری جگہ بھی ہے, لیکن وہاں کا اگر کوئی آدمی اٹھ کے مثلاً لکھنؤ میں اگر کوئی اختلاف ہے تو لکھنؤ کا آدمی اگر اٹھ کے تحقیق کرے تو وہ زیادہ بہتر نظریہ پیش کر سکتا نسبتاً دوسری جگہ کی. تو یہ سوچ کے کام شروع کرا. تو اختلاف کی نوعیت جو ہے وہ داخلی اختلاف ہے, شیعوں کا اہل سنت سے جو اختلاف ہے اس پہ تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن اس تحقیق کا موضوع شیعوں کے آپسی جھگڑے, और ये झगड़े ऐसे चले, इख्तलाफात ऐसे हुए कि हमारी तरक्की के ऊपर गोया फुल स्टॉप लग गया। तरक्की यानी इख्तलाफात जब भी होते हैं, और इख्तलाफात की किस्में अभी अर्ज करूंगा मैं, वो इख्तलाफात जो मनफी इख्तलाफात है उनके नतायज हमेशा बुरे निकलते हैं। और बुरे नतायज का मतलब ये है कि आपकी यानी लोग लड़ने में मशगूल हो जाते हैं, तरक्की की तरफ उनकी तवज्जो खत्म हो जाती है, तरक्की की तरफ से उनकी तवज्जो हट जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यूपी के किसी एक रिमोट एरिया में भी आप चले जाएंगे तो वहां के लोगों का जो दीनी और सियासी शऊर है उसको अगर आप हैदराबाद के मखसूसन हमारे जो शिया इलाके हैं इनके शऊर से मुकायसा करेंगे तो वो लोग शायद आगे होंगे। यूपी के रिमोट एरिया का एक शिया, उसका सियासी और मजहबी शऊर शायद हैदराबाद जैसे शहर में मरकजी जगह पे बसने वाले आदमी से ज्यादा हो। उसकी वजह यह है कि ये लोग हमेशा आपस में लड़ते ही रहे, कोई मुस्बत तब्दीली, कोई तालीम की तरफ तवज्जो, तालीम की तरफ तो तवज्जो है, दुनियावी तालीम की तरफ अच्छी खासी तवज्जो है, उन तमाम चीजों के बावजूद भी इख्तलाफात जूं के तू है वैसे ही है। अगर ये नहीं होते तो यकीनी तौर पे यानी कराची में जैसी आज शियों की तरक्की है, कराची शहर में अगर आप देखें उर्दू जबान में अगर सबसे ज्यादा मजहबी शिया तरक्की याफ्ता शिया किसी शहर में है तो कराची में, कराची में। अगर हमारी अगर हम इन झगड़ों में ना पड़ते होते और सही उलमा की रहनुमाई हमको मिलती होती जैसा कराची के लोगों को मिली तो शायद यहाँ के यहाँ की दुर्गत जो अब है वैसी ना होती। गरचे बाज़ लोग यहाँ पर बाज़ मुस्बत उलमा के साथ रह के काफी हद तक अपना दामन बचाए इख्तलाफात से और तरक्की भी किए और यानी अपनी आबरू को अपनी शराफत को भी बाकी रखे और अपने तखवे को भी बाकी रखे, लेकिन ऐसे लोगों को आप उंगलियों में शुमार कर सकते यानी गिन ले सकते। बहर कह यानी ये इख्तलाफात जो चले वो गोया हमारे तशय्यों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ती, जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो ठहर ही नहीं सकता इंसान, तशय्यों भी हमारा आज लेटा हुआ है, ठहरने की उसमें यानी सलाहियत नहीं, खड़ा हुआ नहीं है वो, अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है हैदराबाद में मखसूसन। और फिर यानी ये इख्तलाफात की वजह से हत्ता लोगों को दूसरी तरफ यानी हैदराबाद के बाहर के तशय्यों की तरफ तवज्जो करने की भी फुर्सत नहीं मिली। इसीलिए यहाँ पे यानी यहाँ पे गोया वो यानी असर हजर जिसको बोलते ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज की तरह यहाँ का तशय्यो रहा हमेशा जामिन, और वो चार पांच बातों पे झगड़ा हमेशा, चार पांच मौजूदात को लेके हमेशा झगड़ा। वहीना जो बाहर का तशय्यो है आप यानी इनको ये तक भी नहीं मालूम, यानी इनके झगड़ों में ये इस हद तक मगन हो गए अपने झगड़ों में कि इनको ये तक भी नहीं मालूम कि लुबनान में भी शिया बसते, बहरेन में भी शिया बसते और दूसरे इलाकों में तशय्यों की क्या तरक्की हुई। असलन ये लोग अपना रुख फेर लिए और इंकलाब इस्लामी के यानी फुरूद के दरवाजे, दाखिल होने के दरवाजे बंद कर दिए असलन, कि इंकलाब असलन ना आए ना इंकलाब के असरात पड़े। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग अपने ही इख्तलाफात और झगड़ों में लगे हुए थे और दूसरे जो मफाद परस्त लोग थे वो तो चाह ही रहे थे कि जो है इंकलाब जो है इंकलाब ईरान के असरात असलन हैदराबाद के तशय्यों पर ना हो, और उसमें यकीनन जो है वो इस्तेमारी ताकतें भी रही होंगी। अगर जैसे यानी सोचने में हम जल्दी नतीजे यानी इस नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं कि लोग भाई उनको क्या ताल्लुक है इससे बोलते, लेकिन अगर हम संजीदगी से गौर करें फिलहाल तो हमको जाहिरन कोई हाथ नजर नहीं आते जाहिरन। मसलन एक बार मैं लखनऊ गया था तो वहां पे जो इख्तलाफात चल रहे थे तो एक आलिम दीन वहां के बोले कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शियों में लखनऊ में जो इख्तलाफात चल रहे हैं इसका रास ताल्लुक अमेरिकन एम्बेसी से। ये वो साहब या आलिम दीन है पढ़े लिखे शख्स है, नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा, तो वो ये कह रहे थे कि इसका रास ताल्लुक अमेरिकन एम्बेसी से है। तो यहाँ हैदराबाद के लोगों को असलन तवज्जो भी नहीं हुई कि इसका यानी हमारे इख्तलाफात का ताल्लुक कुछ अमेरिका से इसराइल से हो सकता है या नहीं। लेकिन एक बात जो हाल ही में मुझे मालूम हुई, पहले भी मालूम थी लेकिन हाल ही में ये बात मालूम हुई कि बहुत ही अफसोसनाक जो पहलू है वो ये कि हमारे शियों में से कई लोग जो सरशिनास अपराध है, और अगर अभी उनका नाम लिया जाए तो आप सब लोग पहचान लेते, वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इसराइल के जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो शायद जाहिर ना करें अपने आप को कि हम इसराइली हैं और हम ये काम करने आए हैं, लेकिन काम वो उन्हीं के लिए करते रहे, और उनके काम से भी वाजे है कि वो उनका काम 100% कौम को जाहिल रखने, कौम को तरक्की से रोकने के लिए था। और उसमें एक काम सबसे बड़ा जो नुमाया काम वो अदा करें कि बाहर से ऐसे लोगों को लेके आए मिंबर पे जो सिर्फ कौम को इसी पे लगा के रखे या इन्हीं बातों को हवा देते रहे, ये सबसे बड़ी खिदमत थी उनकी तशय्यो के लिए। तो यानी मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, यानी नुक्ता मेरा ये है कि लोग ये बोलते हैं कि इसराइल के हमारे इख्तलाफात से इसराइल का क्या ताल्लुक है, फौरन यानी ये सोचते हैं कि उतनी बड़ी ताकत को हमारे इख्तलाफात से क्या फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन अगर गौर करें संजीदगी से तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जाके जो है वो इस्तेमाली ताकतों से जरूर मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर इख्तलाफ में, एक इख्तलाफ में बल्कि नहीं, हर इख्तलाफ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है इसकी जड़ें वहां से मिलती है। गर्जे यानी अगर साबित करने के लिए हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं है, सबूत मौजूद नहीं है कि हम या, और अगर शायद जुस्तजू, और असल में हम जुस्तजू भी नहीं करें, तत्तबो भी नहीं करें, अगर जुस्तजू करें तो शायद शवाहिद भी पैदा कर लें हम लोग, क्योंकि जहन उस तरफ गया ही नहीं, कभी जुस्तजू भी नहीं करें। लेकिन ये मुसल्लम है एक बात कि हमारे इख्तलाफात में उनका हाथ जरूर रहा है, वरना ये इख्तलाफात ऐसे आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, इख्तलाफ कहते किसे हैं? इख्तलाफ खलफा से, यानी खै लाम फे उसका रूट वर्ड खलफा है, उसी से खिलाफ है, खिलाफ से इख्तलाफ है। इख्तलाफ के माने ये है कि फर्क होना, ये एक चीज है, ये एक चीज है, दोनों में फर्क है, दो चीजों में फर्क का होना, अलग अलग होना, और एक दूसरे से साजगार ना होना, निजा होना आपस में, इसको इख्तलाफ कहते हैं। कश्मकश, तनाव, अच्छा एक सबसे अहम नुक्ता यह है कि हमेशा दो मुख्तलिफ चीजें आपस में जिद नहीं होती, दो चीजें मुख्तलिफ हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे की जिद हो, मुतजाद हो। अलग अलग होना तजाद पर दलालत नहीं करता, दो चीजें अलग अलग हैं। मसलन दो लोगों का मिजाज अलग अलग है बिल्कुल, एक शख्स का मिजाज गर्म है, एक शख्स का मिजाज सर्द है, तो ये गर्मी और मिजाज की गर्मी या सर्दी इनके आपस में तजाद टकराव पर दलालत नहीं करता। दो चीजें अलग अलग हो सकती, अपनी जगह रह सकती और है भी, और आपस में टकराव भी नहीं हो सकता उनकी। इख्तलाफ की तारीफ जो किताबों में की गई है वो ये है कि दो फरीक के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान इस बात पे हक और इब्ताले बातिल के लिए जो फर्क आया है, एक शख्स यानी एक ग्रोह बोल रहा कि हम सही है, एक ग्रोह बोल रहा हम सही है, और एक दूसरे को झुठलाना चाह रहे हैं कि तुम गलत है और तुम गलत है। तारीफ जो बयान की गई है यानी तारीफात की किताब में, डेफिनेशंस की किताब है तारीफात जुर्जानी की, उसमें ये इख्तलाफ का डेफिनेशन बयान किया गया कि दो फरीक आपस में झगड़े किसी बात पर, और एक फरीक ये बोले कि तुम गलत है, दूसरा फरीक ये बोले कि तुम गलत है। अब आइए वुकूए इख्तलाफ, क्या खुद इख्तलाफ का पाया जाना अच्छा है या बुरा है, इख्तलाफ का पाया जाना अच्छा है या बुरा है। इख्तलाफ यानी फर्क, अब मसलन एक आदमी ऊंचा है लंबा है और एक आदमी नाटा है छोटा है कदमी, ये इख्तलाफ है। एक आदमी गोरा है एक आदमी काला है, اختلاف ہے نا، رنگ کا اختلاف، خط کا اختلاف، زبان کا اختلاف، تو یہ اختلاف ذاتاً کوئی بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ تو یہاں یہ بیان ہو رہا کہ دنیا میں اختلاف کا پایا جانا مسلم ہے، اختلاف سے فرار نہیں ہے. اگر اختلاف نہ ہوتا تو یہ تنوع ہی نہیں ہوتی، سب لوگوں کے ایک چہرے، سب لوگوں کی ایک قسم کی غذا، سب لوگوں کے ایک قسم کے خد، یہ ہو جاتا. تو اختلاف جو ہے وہ خود خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے اختلاف. اگر اختلاف نہیں ہوتا تو تنوع ہی نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ دن ہمیشہ رات، تنوع ہے. اس لیے تنوع کی وجہ سے، تنوع یعنی نو نو، یعنی الگ الگ ہونا ایک چیز کا. آپ دیکھیں جیسا کہ یہاں پہ کہا جا رہا تھا نہج البلاغہ کے درس میں کہ ہمارے حتیٰ یہ انگلیوں کے پور جو ہیں یہ تک مختلف ہے، یعنی پوری دنیا میں ایک آدمی کا یہ انگلیوں کا جو پور ہے وہ دوسرے آدمی کے انگلی کے پور سے یعنی مشابہت نہیں رکھتا، الگ ہے، چہرے الگ ہے، تمام چیزیں یعنی الگ الگ ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے اختلاف کا ہونا، اس قسم کے اختلاف کا ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس سے فرار نہیں ہے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. اگر تنوع نہیں رہتی ہمیشہ دن رہتا، انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا، ہمیشہ رات رہتی سوتے سوتے تھک جاتا. تو اختلاف کا ہونا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. اچھا، اب اختلاف کی قسمیں بھی ہیں. ایک اختلاف ہے اختلاف مقبول، اور ایک اختلاف ہے اختلاف مردود. اختلاف مقبول یہ جو میں ابھی آپ کو عرض کیا، رنگ کا اختلاف، زبان کا اختلاف، علاقے کا اختلاف، اور یہ مشیت خداوندی اور تخلیق خداوندی کا تقاضا ہے یہ اختلاف. اگر یہ اختلاف نہ ہو تو دنیا ہی ختم ہو جائے، یعنی دنیا کا تصور ہی ختم ہو جائے اگر یہ اس قسم کا اختلاف نہ ہو، رنگ کا، زبان کا اور افکار کا. ہر آدمی کی فکر دوسرے آدمی کی فکر سے ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہو. اس قسم کا اختلاف جو ہے وہ مقبول اختلاف ہے، یعنی اس سے کوئی فرار نہیں ہے اور نہ یہ کوئی بری چیز ہے، اور اس کے اچھے نتائج ہیں. یعنی اگر اس قسم کا اختلاف ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو، جھگڑنے کی نیت نہ ہو، برتری کی نیت نہ ہو، تو اس اختلاف کے فوائد زیادہ ہیں. اختلاف مقبول کے فوائد زیادہ ہیں. کیا فائدے ہیں اس کے؟ اگر انسان صحیح نیت سے اختلاف کرے کسی سے تو وہ ایک یعنی اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ سارے احتمالات کے جاننے کا موقع ملتا جن میں سے کسی بھی روپ سے دلیل دینا ممکن ہو. یعنی اختلاف مقبول کے فوائد ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان صحیح نیت سے اختلاف کرے کسی سے تو دلیل کے ذریعے سے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا. اور دوسرے یہ ہے کہ ایسے اختلاف سے کیا ہوتا، ذہنی ریاضت ہوتی، یعنی ذہن کام کرنا شروع کرتا، ذہن کو مشق کی عادت ہوتی. والا اگر اختلاف نہ ہو، ایک ہی جیسی سب بات سب، یعنی اگر آپ تصور کریں ایک ایسی کلاس کو جس میں تمام اسٹوڈنٹس کلاس کے ایک ہی استعداد کے حامل ہوں اور ایک ہی نمبر لیتے ہوں، تو پھر رقابت کا کیا معنی رہ جاتا، آپس میں کمپٹیشن کا کیا معنی رہ جاتا. تو ضروری ہے کہ ایک بچے کی ذہنی صلاحیت کم ہو، ایک بچے کی زیادہ ہو، ایک اچھا پڑھتا ہو، ایک اچھا نہیں پڑھتا ہو، اور اچھے پڑھنے والوں میں بھی رقابت ہو، کمپٹیشن ہو. تو یہ اس قسم کا اختلاف ذہنی ریاضت کو پروان چڑھاتا، یعنی آدمی ترقی کرتا اس سے، اور غور و فکر کا موقع ملتا اس کو. ورنہ اگر ایک ہی طرح کا ہے تو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا، سوچنے کا موقع نہیں ملتا انسان کو. اور اختلاف اگر ہو اس قسم کا تو ایک مسئلے کے متعدد حل سامنے آتے. اگر ایک مسئلہ پیش آ گیا اور سب لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اس پر سوچ کے آئیں، تو ہر آدمی الگ الگ طریقے سے سوچ کے آئے گا اس کو. یہ اختلاف کا ایک فائدہ ہے، اختلاف مقبول کا. لیکن یہ اختلاف مقبول اسی وقت فائدہ مند ہے جب آپ اختلاف کے آداب کو مد نظر رکھ کے اختلاف کریں. اگر آپ اختلاف کے جو آداب بتلائے گئے ہیں وہ آداب کو مد نظر نہ رکھیں تو یہ اختلاف مقبول اختلاف مردود میں بدل جاتا. پھر یعنی وہ جھگڑے والی کیفیت، برتری جوئی والی کیفیت، دوسرے کو نیچے نیچا دکھانے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اگر آداب اختلاف کا اختلاف کی رعایت نہ کی جائے. آداب اختلاف کے آگے چل کے بتائیں گے سلیقہ اختلاف کیا ہے. اگر آپ کو کسی سے اختلاف کرنا ہے تو اس کا سلیقہ کیا ہے. ہر چیز کا سلیقہ ہے, اختلاف کا بھی ایک سلیقہ ہے. اچھا اختلاف مقبول اور اختلاف مردود. اختلاف مردود کیا ہے؟ اختلاف مردود کے محرکات کیا ہیں؟ محرکات یعنی وہ فیکٹرز جو اختلاف مردود کو وجود میں لاتے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اختلاف جو نفسانیت کی بلبوتے پہ کیا جائے, یعنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی سے آپ اختلاف کریں. آپ کی ایک نفسانی خواہش یہ ہے کہ آپ صبح میں بڑے نظر آئیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ مقبول کوئی نہ ہو. برتری طلبی کا مرض ہمارے اندر ہے بالفرض, اور برتری طلبی یعنی یہ نفسا یعنی برتری طلبی کس بات کا نتیجہ ہے؟ نفسانیت کا نتیجہ ہے. اگر میں نفسانی خواہشات کا پیرو ہوں, اگر میں نفسانی خواہشات کا مرید ہوں, تو میں کیا کروں گا؟ برتری طلبی کے بنیاد پر اختلاف کروں گا. اور برتری طلبی کے لیے میں جب اختلاف کروں گا تو میں آداب اختلاف کی رعایت نہیں کروں گا. اختلاف کے جو آداب بتلائے گئے ہیں وہ آداب کی میں رعایت نہیں کروں گا, جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر مجھے یعنی اگر مجھے اپنے حریف کو نیچا دکھانا ہے تو وہ بات جو اس میں نہیں ہے وہ بھی میں اس سے منسوخ کر دوں گا, یا رقیق یعنی جو رقیق حملے ہوتے ہیں وہ بھی میں اس پر کر دوں گا جو روانی ہے. دوسری چیز جو ہے قرآن مجید میں ہے کہ فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا, خواہش نفس کے پیچھے نہ پڑو کہ خواہش نفس تمہیں حق سے دور کر دے گی. جو انسان خواہش نفس کا پیرو ہوتا, جو اپنے نفس کی ہر بات سنتا, یعنی نفس کا غلام جو شخص ہوتا, وہ شخص کبھی بھی حق سے قریب نہیں ہو سکتا. اس لیے اصل میں جو حق سے نزدیک ہونے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نفسانی خواہشات ہے. نفسانی خواہشات انسان کو اجازت نہیں دیتے وہ حق سے قریب ہو. اگر نفسانی خواہشات ہٹ جائیں انسان سے تو حق سے قریب ہو جاتا, اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو جلدی حق سے قریب ہو, یعنی ان کو حق بات معلوم ہوتی ہے فوراً وہ حق سے رجوع ہو جاتے, فوراً وہ حق کی طرف آ جاتے. اس کی مثال ایک جناب حور کی ہے. اس کے لیے ایک چنگاری ہونا ضروری ہے انسان کے وجود میں حق کے طرف مائل ہونے کے لیے. وہ چنگاری کو اگر صحیح شعلہ مل جائے تو پھر وہ چنگاری جو ہے بھڑک اٹھتی. تو نفسانی خواہش جو ہے, نفسانی خواہشات انسان کو حق سے نزدیک ہونے میں مانے ہیں, یعنی رکاوٹ ہے. اسی وجہ سے بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ یعنی جو لوگ نفس پرست انسان ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو, ہم نشینی مت اختیار کرو. کن لوگوں کی؟ جو لوگ نفس کے پیرو ہیں, نفس کے پجاری ہیں, نفس کے غلام ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو گے تو تمہارا ایمان سست ہو جائے گا, ایمان کمزور پڑ جائے گا, تمہارے چہرے سے رونق اڑ جائے گی. اور کئی ایک باتیں بتلائی گئی کہ جو لوگ نفس کے غلام ہیں ان کی ہم نشینی اختیار مت کرو, نفس کے جو غلام ہیں ان کی ہم نشینی اختیار مت کرو. کیونکہ نفسانیت کیا ہے؟ علم کی ضد ہے. نفسانیت حق کے مخالف ہے. شر و فساد اور ضلالت و گمراہی کا سیدھا راستہ یہی نفسانیت ہے. نفسانیت کی وجہ سے انسان ہٹ جاتا راستے سے, صحیح راستے سے ہٹ جاتا. اور جتنی غلطیاں اور جتنی گمراہیاں ہیں وہ نفسانیت یعنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہی جنم لیتی, جتنی گمراہی ہے. اور پھر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی, انسان حق کو باطل, باطل کو حق سمجھنے لگتا. یعنی نفسانی خواہشات کا پیرو جو شخص ہوتا, ایک اسٹیج ایسا آتا اس کی زندگی میں برعکس ایک دم حق کو باطل سمجھتا, باطل کو حق سمجھتا. اور ایک جو سب سے یعنی اہم چیز نفسانی ख्वाहिशात की पैरवी में जो इंसान के अंदर पैदा होती वो अकलानी सलाहियत उसकी खत्म हो जाती, यानी अकल से सोचने की सलाहियत, अकल से सोच के सही फैसला करने की सलाहियत खत्म हो जाती, और हमेशा उसका उसका फैसला अकल से मुतसादी में रहता, टकराव में रहता। यानी अकल जो बात कह रही है, अकल हमें, अकल को कहा गया ना कि अकल पैगंबर बातिनी है, इंसान के अंदर जो अकल है वो पैगंबर बातिनी है, यानी अंदर से रहनुमाई करते रहती, और अकल अगर अपने एतदाल पर है तो वो हमेशा हक की तरफ रहनुमाई करती। अगर अकल अपने एतदाल से हट जाए तो फिर वो लफ्जिश पैदा हो जाती। तो जो लोग नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते, इसलिए कहा गया ना कई चीजें जो नफसानी, मसलन जो शख्स पेट भर के खाना खा लेता उसकी अक्ल कम हो जाती, यानी इल्म वो हासिल नहीं कर सकता। और जो मसलन जिनसी ख्वाहिशात की जो है मुसलसल तकमीले के पीछे रहता, वो शख्स का हाफिजा कमजोर हो जाता, सोचने समझने की सलाहियत कमजोर हो जाती। इसीलिए कहा गया कि भाई हर चीज को एतदाल में रखो, खाना एतदाल में, जिनसी ख्वाहिश एतदाल में, अगर ये चीजें एतदाल में है, अकल एतदाल में, अकल एतदाल में तो सोचने की सलाहियत अपनी जगह बाकी है, सोचने की सलाहियत अपनी जगह बाकी है, तो जब भी हक को पेश किया जाएगा ऐसे शख्स के सामने कबूल करने में तआम्मुल नहीं करेगा, कबूल करने में डामाडोल नहीं होगा, फौरन कबूल कर देगा। लेकिन जो पेट के पुजारी हैं या फिर जो जेरे शिकम के पुजारी हैं, ये लोग कभी भी यानी मुश्किल होता है इनको हक को कबूल करना, क्योंकि नफ्स के पुजारी रहते। एक वो इख्तिलाफ, इख्तिलाफ मबनी पर नफसानिया है, इसकी तर्दीद आई है, यानी इसको मर्दूद करार दिया गया है कि जो भाई नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर इख्तिलाफ किया जाए किसी से, मैं इस बुनियाद पर अपने हरीफ से इख्तिलाफ कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि उससे बरतर हो जाऊं, या कोई मैं उसका माल गस्ब करना चाहता हूं, या कोई एक नफसानी ख्वाहिश मेरे पीछे लगी हुई है जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि वो हासिल कर लूं, तो अपने हरीफ को मैं नीचा दिखाऊं। लेकिन इख्तिलाफ मबनी पर हक जो होता वहां पर जो है नफसानियत का कोई अमल दखल नहीं रहता, नफसानियत का जो है कोई हिस्सा और गलबा उस इख्तिलाफ में नहीं होता। जो इख्तिलाफ मबनी पर हक है, यानी वहां पे इंसान का नफ्स असलन दाखिल नहीं है इख्तिलाफ में, नफ्स को हटा दिया एकदम, और इस इख्तिलाफ का मुहर्रिक अक्ल और ईमान होगा। इख्तिलाफ मबनी पर हक, इसका मुहर्रिक, इसको हरकत देने वाली जो चीज होती है वो अक्ल और ईमान। इख्तिलाफ मबनी पर नफसानियत जो था उसको हरकत देने वाली चीज क्या थी, नफसानी ख्वाहिशात। और कुरान मजीद में जो है मुतअद्दिद जगह पर जो है मुसलमानों से कहा गया कि तुम ये तुम्हारा जो इख्तिलाफ कुफार से है, मुशरिकीन से है, यहूद से है, नसारा से है, ये इख्तिलाफ मबनी पर हक है, ये इख्तिलाफ है मबनी पर हक है, ये इख्तिलाफ में नफसानियत का अमल दखल नहीं है। और एक तीसरा इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ मुतअद्दिद है, यानी फरी अहकाम में इख्तिलाफ का पाया जाना, फरी अहकाम में मसलन, यानी एक मसला है लेकिन उसके दो पहलू हैं, एक मसले के दो पहलू हैं और शायद दोनों पहलू सही हो, यानी दोनों फरी शायद सही हो, गलत ना हो दोनों फरी, लेकिन फरी मसला है वो, यानी कोई असली इख्तिलाफ नहीं है, असली यानी बहुत ही बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है, फरी इख्तिलाफ है, उसमें शायद दोनों फरी सही हो, और मुतअद्दिद एहतमालात उसमें पाए जाते हैं इख्तिलाफ मुतअद्दिद में। लेकिन अगर एहतियात, तख्वा और नफसानियत से दूरी, जन पर अमल करने से दूरी अगर इख्तियार की जाए तो ये इख्तिलाफ मुतअद्दिद इख्तिलाफ मर्दूद में नहीं शामिल होता। वहीला अगर यहां पर एहतियात का दामन छोड़ दिया जाए, फरी अहकाम में बयान करो, फरी अहकाम में भी अगर एहतियात का दामन, तकवे का दामन हाथ से छूट जाए तो फिर ये इख्तिलाफ इख्तिलाफ मर्दूद में शामिल हो जाता, फिर वहां पे नफसानी ख्वाहिशात आ जाते। قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اِن یتبعونا الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. عرض کر رہا تھا نا کہ نفس کے بندوں کے ساتھ مت بیٹھو. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نفس کے بندوں کی ہمنشینی اختیار مت کرو، کیونکہ ان کی ہمنشینی دلوں کو مریض بنا دیتی ہے. نفسانی خواہشات کے جو پیرو ہوتے ہیں ان کی ہمنشینی اختیار مت کرو. اور بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ ہم بندہ نفس کی ہمنشینی اختیار نہ کرو، کیونکہ ان کی ہمنشینی دلوں سے ایمان کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے، چہروں کی رونق کو سلب کر لیتی ہے اور مومنوں کے دلوں میں بغض ڈال دیتی ہے. آپ کسی نفسانی خواہشات کے پیروں کے ساتھ اگر بیٹھے تو غیر محسوس طریقے سے مومنوں کے تعلق سے بغض ڈال دیتے آپ کے دل میں. پھر اختلاف کی تین قسمیں، اختلاف مضموم، اختلاف ممدو، اختلاف جائز. اختلاف مضموم کیا ہے؟ دو مومنوں کا آپس میں لڑنا مضموم ہے. دو مومنوں کا آپس میں لڑنا مضموم ہے. نہیں، اختلاف مضموم، ہاں اختلاف مضموم یہ ہے، اختلاف مضموم سے مراد یہ نہیں ہے جو میں ابھی عرض کیا. اختلاف مضموم سے مراد یہ ہے کافر اور مومن کا اختلاف، کافر اور مومن کا اختلاف. نہیں، ہاں یہی ہے کہ انسانی دنیا میں مومن اور کافر ہونے کا اختلاف، یہ مضموم اختلاف ہے. اور بدعتی لوگوں اور نفس پرستوں کا اختلاف، جیسے خوارج اور ان جیسے لوگوں کا اختلاف جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بغاوت کی. یعنی خوارج کا جو اختلاف تھا مسلمانوں کے ساتھ، یہ اختلاف مضموم ہے، یہ کوئی اچھا اختلاف نہیں ہے. خوارج جو حضرت علی علیہ السلام سے جو اختلاف کرے، یہ اختلاف مضموم ہے، یعنی نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں پہ اختلاف. اور جزی مسائل میں جو اختلاف ہوتا یہ مضموم اختلاف ہے. جزی اجتہادی مسائل میں جو اختلاف کرتے لوگ، مثلاً ایک گروہ تقلید کا قائل ہے اور ایک گروہ تقلید کا منکر ہے، ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ بھی اختلاف مضموم ہے، یہ بھی اختلاف مضموم ہے. اور اختلاف ممدو کیا ہے؟ مسلمان اگر یہود اور نصارہ سے اختلاف کر رہا اپنے آداب کے تحت تو وہ اختلاف ممدو ہے، وہ اختلاف ممدو ہے. یعنی دلیل و قرآن کی بنیاد پر ان کی بعض باتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا مسلمان، صحیح ہے، یا مشرکین کی بعض باتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا مسلمان اختلاف کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے. یعنی اختلاف کے آداب کو مد نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جدال کی کیفیت پیدا نہ کریں، جھگڑے کی کیفیت پیدا نہ ہو. آپ اپنے فطری نکات اس کے سامنے رکھیں، وہ اپنے فطری نکات آپ کے سامنے رکھیں، علمی ماحول میں یہ بحث انجام پائے. وَإِلَّا جدال اگر ہوگا تو انتشار پیدا ہوگا، انتشار پھر جھگڑا. اختلاف جائز کیا ہے؟ جائز اختلاف اجتہادی مسائل میں مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہوتا، ایک مجتہد ایک بات کر رہا، دوسرا مجتہد دوسری بات کر رہا، یہ اختلاف جائز ہے، یعنی نہ مضموم ہے نہ ممدو ہے، جائز اختلاف ہے. اب اختلاف کا سلیقہ کیا ہے؟ اختلاف کا سلیقہ یہ ہے کہ پہلے تو انسان کے اندر بالغ نظری ہونا، انسان فکری اعتبار سے بالغ ہو جائے. بہت سے لوگ اختلاف اس لیے کرتے کیونکہ ابھی وہ فکری بونے رہتے، وہ فکری اعتبار سے بلند نہیں ہوتے، یعنی فکری اعتبار سے فکر ان کی بلوغ کو نہیں پہنچتی. اگر فکر بلوغ کو پہنچ گئے تو خود بخود کئی اختلافات ختم ہو جاتے. اور اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے، اختلاف میں جو سب سے اہم رول ادا کرتا ہے اختلافات کو انتشار میں بدلنے کے لیے، وہ ہے تنگ نظری، متعصب. اور تعصب بھی جاہلانہ تعصب، ایک تعصب مقدس تعصب ہے. مثلا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہونے کی وجہ سے متعصب ہوں اپنے اسلام پر، یعنی متعصب مسلمان ہوں، یہ تعصب برا نہیں ہے. لیکن وہ جو جاہلانہ تعصب ہے، یعنی میں مسلمان ہوں تو میرے علاوہ جو ہے کوئی انسان ہی نہیں ہے، یا سب میرے علاوہ کمتر ہے، اس قسم کی جو فکر ہے، یہ جاہلانہ تعصب ہے. وإنہ خود اگر میں مسلمان ہونے پر افتخار کر رہا ہوں یا میں شیعہ ہونے پر افتخار کر رہا ہوں تو یہ تعصب مقدس تعصب ہے. تنگ نظری اختلاف, اگر تنگ نظری ہے تو پھر اختلاف جو ہے وہ انتشار میں بدلنے کے بڑے قوی امکانات رہتے ہیں. اگر تنگ نظری نہیں ہے تو وہ اختلاف جو ہے سلیقے یعنی سلیقے سے حل ہو سکتا ہے اختلاف. اور جب دو فریقوں میں بحث ہو رہی, دو لوگوں میں بحث ہو رہی, مناظرہ ہو رہا, ڈیبیٹ ہو رہا, تو بے ادبی کرنا, بے ادبی سے پیش آنا اور فریق مخالف کی بے عزتی کرنا, یہ جو ہے اختلاف, یہ اختلاف پھر انتشار میں بدل جاتا. یہ اختلاف کا سلیقہ نہیں, بے ادبی کرنا یعنی فریق مخالف کو جو ہے رقیق الفاظ استعمال کرنا فریق مخالف کے خلاف اور اس کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا, اس کے ساتھ بے ادبی کرنا اور اس کی شخصی باتوں کو اچھالنا, یہ اختلاف کا سلیقہ نہیں. عیب جوئی کرنا, نکتہ چینی کرنا, یہ تھی اختلاف کی بحث. یعنی اگر سلیقے سے اگر ہم کام لیں تو پھر اختلاف حل ہو سکتا. ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں اختلاف میں غلو سے کام لے, تنقید کر, مجھے ایک شخص کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے, مثبت تنقید کرنا ہے. اگر میں مثبت تنقید کر رہا ہوں تو اس میں کبھی بھی میں مبالغے سے کام نہیں لوں گا. مبالغہ یعنی ایک آدمی میں ایک برائی ہے میں 10 برائی بتا رہا ہوں, یہ مبالغہ ہے. اور جب بھی تنقید میں مبالغہ آ جائے گا تو پھر اختلاف جو ہے وہ سنبھلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی. اختلاف کو اگر انتشار سے بچانا ہے تو آپ تنقید کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا, مبالغے سے کام نہیں لینا. مثلا آپ کا کسی سے اختلاف ہے, اس میں ایک برائی پائی جاتی ہے, آپ اس کی 10 برائیاں گنوا رہے ہیں جو اس میں نہیں پائی جاتی. اور مناظرہ کرتے وقت شیطنت کرنا, شیطنت پر اتر آنا, بعض لوگ کرتے نا مناظرہ کر رہے ہیں, مناظرے میں شیطنت پہ اتر آتے ہیں, اس کو یقین ہے کہ میری بات میں دم نہیں ہے تو ایسی بات کرے گا یا ایسی حرکت کرے گا جس سے جو ہے فریق مخالف کو یا تو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا یا اس کے اوپر رقیق حملے کرے گا. شیطنت کچھ بھی ایک بات اس سے منسوخ کر دے گا. اچھا جب بھی اختلاف ہے تو نصیحت, حسن ظن اور قدر شناسی, ان تینوں باتوں کو ملحوظ رکھے انسان. اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے ہر نقص انسان کا, خوب نقص موجود ہے شخص میں, نقص موجود ہے شخص میں, اس کے یعنی نقص کا موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نقص کو بیان بھی کر دیا جائے. اگر آپ کسی شخص میں نقص دیکھ رہے ہیں اور آپ کا اختلاف ہے اس سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف کی بنیاد پر آپ اس کا نقص بیان کرنا شروع کر دیں. اگر بغیر نقص بیان کیے کہ اور بغیر غیبت کیے کہ اختلاف حل ہو سکتا ہے تو یہ بہترین راستہ ہے, اور بغیر عیب جوئی کے اور بغیر آبرو ریزی کے یعنی فریق کی عزت اتارے بغیر اگر اختلاف حل ہو سکتا ہے تو یہ بہترین اختلاف کا سلیقہ ہے. اور مخصوصاً جب علماء اور مبلغین ہمارے فریق ہوں اس موقع پر تو ان کے احترام کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے, یعنی ان کی آبرو پر دستدرازی کرنا صحیح نہیں. جب ہمارے فریق علماء اور مبلغین بے حق معنی حقیقی, اور ان تمام باتوں کے ساتھ جو ہے اگر ہمارا فریق مخالف کسی اچھی بات کا ستائش کا مستحق ہے یعنی واقعی وہ اچھا ہے اس میں پائی جاتی ہے, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یعنی محض اختلاف ہونے کی وجہ سے کسی شخص کے اندر موجود اچھی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس کے اندر پائی جانے والی اچھی بات کو آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں ہیں, اور اگر ان آداب کے ساتھ اگر کسی سے اختلاف کیا جائے تو وہ اختلاف اختلاف مبنی پر حق ہوگا, اور جب اختلاف اختلاف مبنی پر حق ہوگا تو یقیناً اس کے برے نتیجے نہیں نکلیں گے، اس کا نتیجہ جھگڑا انتشار افتراق نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ یقیناً ترقی ہوگی. یعنی اگر اختلاف اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ کیا جائے تو ترقی ہوگی، ترقی ہوگی اس میں اور پیش رفت کریں گے لوگ، اور عقل جو ہے یعنی غور و فکر کے مواقع بڑھیں گے، اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، ذہنی استعداد بڑھے گی. اگر اختلاف اختلاف مبنی پر حق ہے اور تحقیق کے مواقع فراہم ہوں گے، نئے نئے نتائج، نئے نئے ریسرچ اور نئے نئے تحقیق سامنے آئیں گی، اور اگر اختلاف نہ ہو، جمود ہو اور اختلاف برائے افتراق ہو، تو پھر جھگڑے ترقی میں رکاوٹ اور آپس میں یعنی فضا مقدر ہو جائے گی. تو یہ تمہید تھی کہ اگر اختلاف کرنے سے پہلے ہم کو اختلاف کے آداب معلوم ہو جائیں تو پھر وہ اختلاف انتشار کی صورت اختیار نہیں کرے گا، جھگڑے کی صورت اختیار نہیں کرے گا اور اس کے فوائد نکلیں گے، یعنی اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اگر اختلاف مبنی پر نفسانیت ہے، نفسانی خواہشوں پر اختلاف کیا جا رہا ہے، ذاتی اغراض اور مفادات کی بنیاد پر اختلاف کیا جا رہا ہے، تو یقیناً اس کے نتائج اتنے سنگین نکلیں گے کہ وہ اختلاف تو منٹوں اور گھنٹوں کا ہوگا لیکن اس کے نتیجے صدیوں تک باقی رہیں گے، اس کے اثرات صدیوں تک باقی رہیں گے، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلوں کو وہ اختلاف کے برے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور اگر وہ اختلاف مبنی پر نفسانیت ہے، اور اگر اختلاف مبنی پر حق ہے، تو یقیناً اس کے اچھے فائدے نکل، یعنی اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور چے بسا وہ اختلاف مبنی پر حق چند منٹوں اور گھنٹوں کا کیوں نہ رہا ہو، لیکن اس کے اثرات شاید صدیوں تک باقی رہے. تو اگر اختلاف کا سلیقہ اگر ہم کو آ جائے، یعنی یہ تمام اخلاقی باتوں کو ہم مد نظر رکھیں، تو پھر اگر اس کے بعد اگر ہم اختلاف کریں تو پھر نتیجے غلط نہیں نکل سکتے. اگلی ہماری نشست میں حیدرآبادی شیعوں کا جو درخشاں ماضی تھا، جب بھی نشست کا موقع ملے گا اس کے اوپر ایک خاکہ میں انشاءاللہ کھینچنا چاہوں گا اگلی نشست میں، کیونکہ کلن یعنی تمہید اور حیدرآبادی شیعوں کا درخشاں ماضی، پھر چار اختلافات، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6 نشستیں درکار ہیں، جس میں سے یہ پہلی نشست میں تمہید بیان ہوئی. تمہید میں یہ اختلاف کا سلیقہ کیا ہے، اختلاف کرنے کے آداب کیا ہیں، یہ بیان ہوں گے. اب اگلی نشست میں حیدرآبادی شیعوں کا جو درخشاں ماضی تھا، وہ کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ بیان ہوگا. اس کے بعد والی نشست میں مقصر و غالی اور مسئلہ مساوات پہ جو اختلاف ہوا تھا، وہ اختلاف کے عوامل کیا تھے، اس کے نتیجے کیا نکلے اور راہ حل کیا تھا، اگر کن باتوں پر عمل کر لیا جاتا تو وہ اختلاف نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جو ہے شہید انسانیت پر جو اختلاف ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے اخباری اور اصولی کا جو اختلاف ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بیعت کے مسئلے پہ جو اختلاف ہوا، یہ تمام مراحل یہ فصلوں کے عنوان سے یہاں پہ ذکر کیا. تو ان تمام کو ایک ایک نشست درکار ہے. اور زیادہ یعنی یہ اختلاف کی پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے داخلی اختلافات کی جو قسم بیٹھ رہی ہے اختلافات جاننے کے بعد، وہ ہے اختلاف مبنی پر نفسانیت. ہمارے اختلافات جو داخلی اب چل رہے ہیں شیعوں میں، مخصوصاً حیدرآباد میں، یا 100 سال سے جو اختلاف رائج ہے، وہ اختلاف کس کیٹیگری میں جا کے بیٹھ رہے ہیں؟ اختلاف مبنی پر نفسانیت. ایک جملے میں پوری تحقیق کا نتیجہ ہے. اور اگر اختلاف مبنی پر حق ہوتا تو کبھی افتراق نہیں ہوتا، کبھی قوم تقسیم نہیں ہوتی، کبھی دھڑے نہیں بنتے، کبھی گروپس کی شکل اختیار نہ ہوتی، اور نہ ہی جو ہے قوم کا اتنا نقصان ہو رہا جتنا نقصان ہو رہا، نہ اتنا نقصان ہوتا. کیونکہ جو آثار ہیں یعنی تقریباً لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، کہ یعنی حالات اس حد تک ابتر ہیں کہ لوگ مایوس ہونا یعنی مایوس ہوئے چاہتے ہیں لوگ. لہٰذا ایسے حالات میں اولاً مایوسی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اور جس حد تک بھی ہمارے اندر خیر پھیلانے کی صلاحیت ہے، پوری توانائی کے ساتھ ہم خیر پھیلانے پہ لگ جائیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ تمام اختلافات برطرف ہو کے एक साले नेक और मुत्तकी माशरा हमारे सामने है। सलावत पढ़ो।